पाकिस्तान में इस वक्त रात के 8, भारत में 8:30, और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। पाकिस्तानी फजाइया के तैयारों ने शिमाली वजरिस्तान में बागियों के खुफिया ठिकानों पर ताज़ा तरीन हमले में 19 मजीद अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया है। ISPR के जारी करदा एक बयान के मुताबिक शहरी आबादी का इनखला इस इलाके से करा लिया गया है। बयान के मुताबिक 19 दहशतगर्दों के हथियार डालने के बाद मुमकिन है मजीद दहशतगर्द भी उनकी पैरवी करें। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस ने पिशावर से अपनी आने और जाने वाली तमाम परवाजों को 1 जुलाई तक इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक मुसाफिर बरदार तैयारे पर फायरिंग के बाद कुछ दूसरी बैन अलावामी एयरलाइंस ने भी पिशावर के लिए आमदरफ्त वाली परवाजों को इस्लामाबाद तक मखसूस कर दिया है। पाकिस्तानी शहरियों को श्रीलंका की जानिब से बगैर वीज़ा सफ़र की सहूलत ख़त्म कर दी गई है। अब श्रीलंका जाने वाले हर शहरी को सफ़र से कबल इस्लामाबाद में मौजूद श्रीलंकन हाई कमीशन में बाकायदा वीज़े के लिए दरख्वास्त देना पड़ेगी। इससे कबल पाकिस्तानी शहरियों को श्रीलंका पहुंचने पर वीज़ा जारी किया जाता था। श्रीलंका ने सार्क ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग देने की गरज से पाकिस्तान को ये सहूलत दी हुई थी। भारत के शिमाल मशरक में मानसून की बारिशों और मिट्टी के तोदे गिरने से कम अज़ कम 11 अफराद हलाक और हज़ारों मुतासर हो चुके हैं। हफ्ते को हुक्काम ने रियासत आसाम के दारुलहुकूमत गुवाहाटी और दीगर मुल्हिका इलाकों में खुराक और पीने के साफ पानी की फराहमी के साथ साथ इमदादी सरगर्मियों में इजाफा किया। गुवाहाटी में जुमेरात से 60 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मानसून के 4 माह में यहाँ औसतन 89 सेंटीमीटर बारिश होती है। शिमाल मशरकी नाइजीरिया के अधिकारियों ने बताया कि एक छोटे होटल में धमाके से 10 अफराद हलाक और 14 जख्मी हो गए हैं। यह धमाका बाउची शहर के मुजाफात में जुमे को देर गए किया गया। किसी ने फौरी तौर पर इस जिम्मेदारी का दावा नहीं किया है। फ्रांसीसी खबरसा इदारे ने बताया है कि यह इमारत ज्यादातर कहवा खाने के तौर पर मशहूर थी, इसलिए ये बोको हराम के निशाने पर थी जो ऐसी जगहों पर हमले करते हैं जो उनके ख्याल में गैर इस्लामी कामों में मसरूफ हैं। उनमें शराब खाने, गिरजाघर और मगरबी निसाब पढ़ाने वाले स्कूल शामिल हैं। इस शिद्दत पसंद ग्रुप ने हालिया महीनों में चिबॉक कस्बे से स्कूल के 200 तालिबात को अगवा कर लिया था, जिसके बाद से उसने बैन अलावामी तौर पर गैर मामूली तवज्जो हासिल कर ली है। रूस के वजीर खारजा ने अमरीका पर इल्ज़ाम लगाया है कि वह यूक्रेन की मॉस्को से मुकाबले के लिए हौसला अफजाई कर रहा है। सरगई लेवरोफ ने हफ्ते के रोज़ टेलीविजन पर एक तकरीर में कहा कि हमारे अमरीकी साथी यूक्रेनी सरबराहों को लड़ाई के रास्ते पर धकेल रहे हैं। लेवरोफ ने कहा कि यूक्रेनी बहरान को हल करने के मौके उस वक्त ज़्यादा बेहतर होते हैं जब मुज़ाकरात कार सिर्फ रूस और यूरोपीय साझेदारों पर भरोसा करें। जुमे के रोज़ यूक्रेनी सदर पेट्रो पोरोशेंको ने रूस नवाज अलहदगी पसंदों के लिए यकतरफा फायरबंदी में मजीद 3 रोज की तौसी कर दी। कुछ बाकियों का कहना है कि वो इस फायरबंदी माहदे का उस वक्त तक एहतराम करेंगे जब तक यूक्रेनी फौजें करती हैं। इस तौसी के ऐलान से पहले यूक्रेन ने कहा कि अलहदगी पसंद जंगजुओं ने क्रामातोर्स्क पर हमला करके उसके 4 फौजियों को हलाक और मुतअद्दिद को जख्मी कर दिया। ये मशरकी दोनेत्स्क का इलाका है। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी ने इराक और शाम के बहरान पर सऊदी अरब के बादशाह शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की है, जबकि सऊदी शाह जद्दा में मिस्टर कैरी शाम के बागी रहनुमा अहमद जारबा से भी मिले। अहमद जारबा से मुख्तसर मुलाकात में जॉन कैरी ने कहा कि वो शाम में हिजब मुखालिफ के जिस मुतदिल ग्रुप की क़्यादत कर रहे हैं वो जंगजू ग्रुप दौलत इस्लामिया फी इराक व शाम दाइश से निमटने में अहम किरदार अदा कर सकता है। सुन्नी जंगजुओं का ग्रुप शाम के बेशतर हिस्से पर काबिज़ है, जबकि हालिया हफ्तों में उसने इराक़ के मुख्तलिफ इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया है। सऊदी अरब और बेशतर खलीजी रियासतों में जुमे को रमज़ान का चांद नज़र नहीं आया, लिहाजा वहाँ पहला रोज़ा इतवार 29 जून को होगा। पाकिस्तान में भी इस वक्त मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है, लेकिन अभी तक कहीं से चांद नजर आने के आसार नहीं मिले हैं। खबरें खत्म हुईं।
السلام علیکم سامعین، وائس آف امریکہ سے پروگرام میں نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صدر سمن، اور پروڈیوسر ہیں سعدیہ سعد، جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں مسٹر لوبس۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان کے اندر فوج کا دہشت گردوں کے خلاف نارتھ وزیرستان میں جاری آپریشن، اور وہاں سے نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ، اور ان کی مشکلات کے ازالے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے پاکستان کے اندر عسکریت پسندی نہ صرف مختلف شعبہ زندگی کو متاثر کر رہی ہے، بلکہ اب تو بین الاقوامی پروازیں بھی اس کے نشانے پہ ہیں، اور کئی ایک بین الاقوامی پروازوں نے پشاور میں پیش آنے والے حادثے کے بعد، جس میں ہوائی جہاز پہ لینڈ کرتے وقت فائرنگ کی گئی، اپنے روٹس جو ہیں وہ تبدیل کر لیے ہیں، اور عارضی طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے روٹس جو ہیں وہ ریسکیجول کیے جا رہے ہیں۔ اس پہ ہم بات کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ حکومت ان حالات میں ایئرپورٹس کی سیکیورٹی کے لیے کیا اقدامات لے رہی ہے۔ پروگرام کا ہمارا اگلا سیگمنٹ پاکستان کی سیاست سے متعلق ہے۔ پاکستان تحریک انصاف گزشتہ روز اس کے سربراہ نے 4 اہم سوال اٹھائے، اور آج ان سوالات کا جواب حکومت کی جانب سے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید صاحب نے دیا۔ کیا یہ جوابات سے ان کی تشفی ہو پائے گی، یا پاکستان کے پولیٹیکل سین پہ، پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ ایک اور آپ یہ کہہ لیں کہ ایکٹیویٹی، ایک بڑی سرگرمی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی، اور اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ پروگرام کا ہمارا آخری جو حصہ ہے، اس میں ہم بات کریں گے رمضان المبارک پہ۔ رمضان کا یہ مہینہ پوری عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ امریکہ اور سعودی عربیہ میں، امریکہ میں کئی جگہوں پہ آج یعنی سیٹرڈے کو، ہفتے کو بھی روزہ رکھا گیا ہے پہلا روزہ، لیکن زیادہ تر حصوں میں اور سعودی عربیہ میں اتوار سے رمضان المبارک کا پہلا روزہ جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ اس کی افادیت کو سامنے رکھتے ہوئے پریزیڈنٹ باراک اوباما نے بھی پوری مسلم دنیا کو اس مہینے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مبارکباد دی ہے۔ یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ نارتھ وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں پاکستان کی فوج کی کاروائیاں جاری ہیں، اور تازہ ترین جو اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق فوج نے اپنے ایک بیان میں یہ بتایا ہے کہ جو میران شاہ میں طالبان کمانڈرز کے خلاف جب آپریشن کیا گیا تو ان میں 19 جنگجو مارے گئے، جس میں ایک عام طالبان کمانڈر بھی شامل ہے۔ ISPR سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی بھی معصوم شہری شمالی وزیرستان میں نہ رہ جائے، اعلانات کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے وہاں رکے ہوئے ہیں وہاں سے ان کو نکالا جا سکے، اور جو IDPs یعنی نقل مکانی کرنے والے انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل، ان کے لیے جو کیمپس بنائے گئے ہیں انہیں وہاں پہ منتقل کیا جا سکے۔ مشکلات بھی ہیں حکومت پاکستان، گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان نے بنو میں ان کیمپس کا دورہ کیا، اور ان نقل مکانی کرنے والے لاکھوں خاندانوں کے لیے ایک امدادی پیکیج کا بھی اعلان کیا۔ یہ کتنا حوصلہ افزا ہے، اور اس سے واقعتاً اس مہینے کے اندر جہاں پہ ضروریات عمومی طور پہ کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں وہ کس حد تک پوری ہوتی ہیں۔ انالیسز ہم لیں گے، فخر کاکا خیل نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں، انالسٹ ہیں، اور گزشتہ روز انہوں نے بذات خود بھی بنو کیمپ کا دورہ کیا تھا۔ بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ممتاز ڈیفینس انالسٹ ہیں، ایسوسیٹ ہیں ود فاٹا امپاورمنٹ فورم کے ساتھ اور انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ساتھ۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ فخر، اگر آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کریں، پہلے ہم آپریشن پہ آتے ہیں، اگرچہ وہاں پہ اس علاقے تک براہ راست رسائی تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اب بہت سارے لوگ وہاں سے مائگریٹ کر کے آ رہے ہیں، نقل مکانی کر کے آ رہے ہیں، اور آپ کی کئی ایک افراد سے، خاندانوں سے بات بھی ہوئی ہے، آپ کا ایک بلاگ جو BBC پہ شائع ہوا ہم نے وہ بھی دیکھا ہے، جس میں آپ نے یہ بتایا ہے کہ جو غیر ملکی ملیٹنٹس ہیں وہ اپنا سامان گھر کا وہ بیچ رہے ہیں بڑے اونے پونے اور بڑے سستے داموں۔ اس بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا کہ کیا کتنی یہ ریلائبل سورسز ہیں جن سے آپ کی بات ہوئی، اور جس بیس پہ آپ نے یہ بلاگ بھی جو ہے وہ لکھا ہے، اور مزید کیا اطلاعات مل رہی ہیں اس آپریشن کے بارے میں آپ کو؟
دیکھیے سب، جیسے ہی جو ہی شمالی وزیرستان سے لاکھوں کی تعداد میں جو IDPs تھے، جو متاثرہ افراد کے خاندان تھے، وہ بنو، لکی مروہ، کہانگو، کوہاٹ، پشاور یہاں پر منتقل ہوئے تھے، ان کے ساتھ ہی وہ سال ہر سال سے وہاں جاری جو کشیدگی تھی، جو جنگ جاری تھی، ان کی اندرونی کہانیاں بھی بنو کے راستے جو پاکستان کے دیگر حصے ہیں وہاں تک پہنچی ہے۔ ایسی ایک کہانی جو گزشتہ دنوں میں نے BBC کے بلاگ پر بھی شیئر کی، جس کے مطابق ایک جو جنگجو تھے وہ اپنا سامان جن کے پاس سینڈ ریلیز تھی, ایک تو وہ جنگجو ہے جن کے پاس سینڈ ریلیز نہیں ہے, لیکن جو ہمارے سامعین ہیں وہ جانتے ہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی جانتا ہے کہ بھاری تعداد میں جنگجو جو آئے تھے ان کے ساتھ ان کی فیملیز بھی رہ رہی تھی, تو ایسی فیملی جو وہاں پر تھی وہ اپنا سامان بیچ کر نکل کر یہ نامعلوم جو ممالک ہیں ان کی جو ڈیسٹینیشن ہے, ان میں سے کچھ جو تھی وہ افغانستان کے راستے چلی گئی کیونکہ ان کا روٹ جو بتایا جا رہا ہے وہ افغانستان اور پھر ایران اور پھر جو ان کے متعلقہ ممالک ہیں وہاں تک یہ پہنچنے کی کوشش کریں گے.
صحیح فخر, یہ جو غیر ملک, جی 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 آپ جاری رکھیے گا.
جی اسد, تو جہاں تک جنگ کی اس میں اہم بات یہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں, چونکہ میں نے آپریشن کور کیے ہیں باجوڑ, مغربی گنسی, خیبر اور اجزے کورم, ساؤتھ وزیرستان اور سوات کا آپریشن بھی میں نے کور کیا, اس میں ایک سرکاری دفعہ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. آج ہی جو وہاں سے سورسز ہمیں بتا رہے تھے کہ پاک فوج نے ایک ایک گھر میں کسی نہ کسی طریقے سے, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ نامعلوم نمبر سے کال آتی تھی کہ آپ یہ علاقہ خالی کر دیں جو سویلین تھے, اس طرح کافی ذریعے سے ان کی کوشش تھی کہ کلیکٹر ڈیمیجز کم سے کم رہے, اور دوسری جانب عسکریت پسندوں کو بھی باہر جانے کا موقع نہ ملے, اور یہی وجہ تھی کہ جو عسکریت پسند تھے ماضی میں وہ ہیومن جو ٹرائبل تھے ان کو ایز اے ہیومن شیلڈ استعمال کرتے تھے اور فوج کو اس چیز کا اندازہ لگاتا, اسی لیے انہوں نے ایک جانب تو سویلین کو ایک طرف رکھا, دوسری جانب جو عسکریت پسند تھے یا جو جنگ جوتے ان کو بھی غلط فہمی میں رکھا. لیکن ظاہری بات ہے جو عوامل بتا رہے تھے, جو جس طرح کی ڈیولپمنٹ آ رہی تھی, جو بہت سارے ایسے تھے جس کی ڈیسٹینیشن جیسے کہ ابھی کے بندن میں آئیس آئیس کا ذکر کیا گیا تھا, جو دنیا بھر میں دیگر متحرد اس وقت بہت سرگرم عمل ہے جہاد کے نام پر وہاں پر موو کر چکی تھی, پھر بعد میں جو وسیع ایشیائی ریاستوں کے جو عناصر تھے جنہوں نے کراچی کے اوپر بھی اٹیک کیا, اس سے خبر ہے کے دور میں یہاں پشاور ایئرپورٹ کے اوپر بھی اٹیک کیا, تو ان عوامل کے خلاف یہ کاروائی جاری ہے, اس کو ہم القاعدہ لنکڈ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ ہوتی ہے کہ ریاستوں کے اندر یہ زیادہ فعال ہیں, چین میں جو اٹیکس ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے پانے والے جوڑے جا رہے ہیں. میری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ٹھیک ٹھاک تعداد عسکریت پسندوں کی وہ افغانستان شفٹ ہو چکی ہے, ان کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی پی کے جو متحد گروپ تھے جو پاکستان کے خلاف نمبرد آزمات ہے, اس میں جو لیڈرشپ تھی وہ کنر کے اندر یا افغانستان کے قندوز کے اندر بھی سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں, بدخشان سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں, جو غیر ملکی دہشت گرد ہیں یا جنگجو ہیں القاعدہ لنک وہ بھی شفٹ ہو گئے, اور ساتھ میں ہمارے جو اپنی لیڈرشپ ہے گو کے باقی جو پی ٹی پی کے لوگ ہیں, جس طرح رات بھر کاروائی ہوتی رہی اور جو مشتبہ ٹھکانے ہیں ان کو بمبارڈنگ کی گئی, اور جو میری اطلاعات ہے اس کے مطابق بہت سارے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے جن کی صحت تفتیش جاری ہے, ان میں سے القاعدہ کے ہی کچھ ایلیمنٹس بھی
اس میں شامل
فورسز کے ہاتھوں لگے ہیں. جی
جی بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب, جیسے فخر بتا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں, اطلاعات یہ بھی مل رہی ہیں تقریباً 350 کے قریب ملیٹنٹس جن میں کمانڈرز بھی کچھ ان کے شامل ہیں وہ مارے گئے ہیں, سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ چلے گئے ہیں یہ بھی پاکستان کی فوج کی ایک کامیابی ہے کہ اگر وہ علاقہ چھوڑنے پہ مجبور ہوئے ہیں, لیکن اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے گا کہ وہ لوگ واپس ان علاقوں میں نہ آئیں, کیا اس کے لیے جو ٹرائبل سپورٹ چاہیے, قبائلی عمائدین ہوں یا جو قبائل ہوں ان کی جو امداد چاہیے وہ اس وقت پاکستان کی فوج کے ساتھ موجود ہے, اس کی یقین دہانی آپ دیکھ سکتے ہیں؟
یقیناً اس قسم کا جو جنگ ہوتا ہے جو کہ گوریلا جنگ ہوتا ہے یا سیمیٹرک وار جس کو کہتے ہیں, اس میں لوگوں کا تعاون بہت ضروری ہوتا ہے, اور پھر ایک ایسا علاقہ جو کہ قبائلی علاقہ ہے اور وہاں کی زمین اس قسم کی کاروائی یا جنگ کے لیے نہایت موزوں ہے, وہاں پر لوگوں کا تعاون اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ایک تو ان کے قبائلی روایات ہوتے ہیں, دوسرا کلیکٹو ریسپانسبلٹی ہوتا ہے, اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ چپے چپے سے واقف ہوتا ہے اور ان کو غیر ملکی اور اپنے پرائے میں بہت فرق واضح نظر آتا ہے, اور وہ انٹیلیجنس کے طور پر جس طریقے سے پہلے ایک آپریشن ہوا تھا جو کہ ملوان نذیر نے کیا تھا ازبک کے خلاف, اور وہ بڑا کامیاب آپریشن تھا کیونکہ وہ بڑا ٹارگیٹڈ تھا اور وہ بالکل اس میں کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا تھا اور غیر ملکی ادھر سے چلے گئے تھے اور کچھ مارے گئے تھے, تو یقیناً یہاں پر جو لوکل کوآپریشن ہے وہ تو بہت ضروری ہے, لیکن اب جو آپریشن ہو رہا ہے یہ کنونشنل ہو رہا ہے, روایتی ہو رہا ہے, تو رعایتی میں آپ توپ استعمال کرتے ہیں, ٹینک استعمال کرتے ہیں، ہوائی جہاز استعمال کرتے ہیں، جس میں لوکل لوگ اس قسم کے تعاون نہیں کر سکتے جو دوسرے طریقے میں یا ایک غیر روایتی جنگ میں وہ تعاون کر سکتے ہیں. جہاں تک ان کے فخر صاحب کی بات ہے کہ واقعی بادشاہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ انسرجنسی کا یہ ایک طریقہ کار ہے کہ وہ جب جہاں پر ان پر سخت وقت آتا ہے یا وہ گھیرے میں آتے ہیں یا ان پر ایک امپینڈنگ آپریشن آ رہا ہوتا ہے جو کہ وہ ایک بہت بڑا فورس کر رہی ہوتی ہے، تو اس کا مقابلہ وہ سامنے آ کر سامنے نہیں کرتے بلکہ وہ اس جگہ سے نکل جاتے ہیں، ڈسپیٹ ہو جاتے ہیں، کچھ انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں اور کچھ جو دوسرے پناہ گاہ ہوتے ہیں اکراس دا بارڈر ادھر چلے جاتے ہیں اور پھر ایک اور موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں تاکہ وہ خود کو ظاہر کر سکے اور پھر اپنے موقع پر اپنے لحاظ سے دوبارہ وار کر سکے.
جی برگیڈیئر صاحب، اس میں ایک بڑا بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقریباً ایک ہفتہ بھر ہوا ہے آپریشن کو، اور اگر اس میں دہشت گرد ملیٹنٹس وہ ڈسمینٹل ہوئے ہیں، وہ منتشر ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں یا بھاگنے پہ مجبور ہوئے ہیں اگرچہ یہ آپریشن جاری ہے، تو بنیادی سوال یہ ضرور پیدا ہوگا تو کیا یہ بہت پہلے اس کا فیصلہ نہیں ہو جانا چاہیے تھا جب بین الاقوامی برادری بھی، امریکہ بھی اس کی ڈیمانڈ کر رہا تھا؟
یقیناً اس کی جو ڈیمانڈ تھی وہ بین الاقوامی سطح پر تھی اور وزیرستان پورے عالمی ریڈار پر موجود تھا. یہ جو آپریشن ہوا اس سے وہ خدشات اب ان کے ظاہر ہونے لگے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ بالکل ہر اس گروپ کے خلاف جو کہ جنگجو ہے، خواہ وہ ادھر اپنے عزائم رکھتے ہیں اکراس دا بارڈر یا ادھر اپنے عزائم رکھتے ہیں، خواہ وہ اقانی نیٹ ورک ہو، خواہ وہ گلبدین کے گروپ ہو، یا خواہ وہ یہاں پر جو مولوی نذیر ہے یا مولوی گل بہادر ہے یا باقی پنجابی طالبان ہے یا جو مختلف گروپ سمجھے جاتے ہیں، ان سب کے خلاف ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے جب بھی اس قسم کا آپریشن جاری ہو جہاں پر توپے، ہوائی جہاز اور سب کو، تو اس سے جو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجی میں کہ وہ کرسٹ کو کلیئر کر رہے ہیں، تو جب کرسٹ کلیئر ہو جائے گا تو پھر جو سیف ہیونز کا ہے، پناہ گاہوں کا ہے یا حقانی نیٹ ورک کا ہے یا باقی جنگجوؤں کو پناہ کی بات ہے، وہ الزام پاکستان سے ہٹ جائے گا. اور جو دہینہ ڈیمانڈ ہے جو افغانستان کی حکومت کی بھی تھا یا ناٹو کا بھی تھا یا امریکہ کا بھی تھا، وہ پورا ہو جائے گا. اور اس میں چائنا فیکٹر بھی اب آ چکا ہے، وہ بھی کافی حد تک ایڈریس ہو جائے گا. اب آیا اس کا حتمی نتیجہ، وہ ایک بہت بڑا سوال یا نشانہ ہمارے سامنے ہے کہ جو اس آپریشن کا حتمی نتیجہ کیا نکلے گا، اور آیا جو جس طریقے سے اعلان کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے کہ صادق آخری جنگجو ہے، تو وہ کہاں تک حاصل کر سکیں گے؟ کیونکہ پورا پاکستان انہیں کراچی سے لے کر پنجابی طالبان سے لے کر اور باقی جو ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر تو یہ برسر پیکار ہے، تو آیا ان کے خلاف بھی آپریشن ہوں گے اور یہ کتنے؟
جی آئی ایس پی آر نے ویسے ان کے جو سٹیٹمنٹ ہیڈ لائن بنا اس میں انہوں نے بڑے کیٹیگوریکلی یہ واضح کیا کہ یہاں تک کہ اگر حقانی نیٹ ورک بھی، اس کے خلاف بھی کاروائی اس آپریشن میں ہوگی. فخر، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ ایک بڑا ڈسٹرسٹ تھا، عدم اعتماد تھا مقامی آبادی کا، جب بھی آپریشن کی بات ہوتی تھی ایسے وسوسے سے رہتے تھے کہ پتہ نہیں جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ کب کہاں کس طرح کی ان کی سپورٹ کس کے ساتھ ہے. اب آپ کے خیال میں ان لوگوں کے اندر یہ کلیئرٹی آ رہی ہے، اور فوج جب یہ کہتی ہے، آئی ایس پی آر جب یہ کہتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک سمیت تمام ملیٹنٹس اور آخری جنگجو تک لڑائی یا یہ جنگ جاری رہے گی، تو کیا ان کا اعتماد بحال ہو رہا ہے؟ خاص طور پہ اس پس منظر میں بھی یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس آپریشن کو جو نام رکھا گیا ہے اس کی ایک اپنی مذہبی پس منظر ہے، مذہبی تقدیس ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب، ان کی تلوار کے ساتھ منسوب یہ آپریشن کا نام ہے، تو اس اعتبار سے کیا لوگوں کا اعتبار بحال ہو رہا ہے آپ کی جو بات ہوئی ہے؟
دیکھیے سر، سب سے پہلے جو پہلا سوال ہے کہ اس سے قبل عالمی برادری کا پریشر بھی تھا تب کیوں پاکستان آپریشن کے لیے آگے نہیں بڑھا، تو میری اطلاعات کے مطابق جو مجھ تک پہنچی ہے کہ 3 دفعہ سے زائد پاک فوج، حکومت سارے ایک پیج پر ہو گئے تھے آپریشن کرنے کے لیے، لیکن جس میں سے ایک دفعہ جب اسامہ بن لادن کے اوپر ریڈ ہوا اس سے قبل تمام تر تیاریاں مکمل تھی، تمام 2 بریگیڈ کے قریب فوج ڈپلوائے کر دی گئی تھی، کوہاٹ اور ڈیر اسماعیل خان اور بنو کے مقام پر ان کے لیے پورا نیٹورک قائم کر دیا گیا تھا، لیکن این وقت پر یہ واقعہ ہوا جس کے بعد شاید پاک فوج یا اس وقت کی جو حکومت تھی وہ یہ اس تاثر سے بچنے کے لیے کہ شاید امریکہ یا یورپ کی جانب سے پریشر کے اوپر وہ بمباری کر رہے ہیں، جیٹ کا استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح دو تین اور بھی ایسے مواقع آئے تھے جو چونکہ میں ریجن کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کب فورسز مو ہوئی تھی، کب کیا ہوا تھا. اس طرح جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ کیا حقانی میں پر کیا اس طرح کے دیگر جو ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی یا پاک فوج کا یہ ارادہ ہے؟ بالکل، یہ اب کی بات نہیں بلکہ کیانی صاحب کے دور سے ہی جب انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ تھریٹ ہمیں انٹرنل ہے، اس وقت ہی یہ گڈ اور بیڈ اس چیز کی تمیز ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اب ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس ملک کا چلنا ناممکن ہے. تو اس حوالے سے تو میں بالکل جو آئی سی آر کی اسٹیٹمنٹ ہے کسی نہ کسی حد تک اس کو سیکنڈر کرتا ہوں. کیا عوام کے جو توقعات ہیں یا ان کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہوگا؟ بالکل، لیکن اس کے لیے ایسی کاروائیوں کے اندر جو لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ جب تک ختم نہیں ہوگی، جیسا کہ ہم نے دیکھا سوات میں آپریشن ہوا لیکن ملا فضل اللہ جو بعد میں ریاست پاکستان کے لیے خطرہ بنے، تو جب تک اس طرح کے جو وکٹری کپس ہیں جب تک وہ ڈسپلے نہیں کیے جاتے میرا خیال ہے تب تک عوام کا اعتماد ڈولرم میں رہے گا. یہاں پر اسد میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں، پاک فوج کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے کیونکہ وہ اس وقت ڈیل کر رہی ہے ایک مرکری افیکٹ جو ملٹنسی ہے، مرکری افیکٹ یہ کہ ہمارے ساتھ میں جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ نکل رہے ہیں 2014 تک اور اب لٹرلی 70% یا 80% کے قریب افغانستان اس میں رات کیا بلکہ دن کے وقت بھی طالبان کا راج ہوتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنڈر کے اندر جو پاکستان مخالف قوتیں ان کے بیسز ہیں، اس طرح کندوز کے اندر جو سینٹرل ایشین مخالف قوتیں ان کے بیسز ہیں، اس طرح بلوچستان کے سائڈ کندھار سے آگے فرا یا اس سے آگے جو بیسز ہیں وہ جو ایران کنیکٹڈ ملٹنسی ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے. تو یہ جو ہمارے نیبرنگ ہڈ میں بیک یارڈ میں جو اسپیس بنا ہوا ہے تو مرکری افیکٹ یہ ہوگا کہ اگر یہ اسٹرائک بھی کرتی ہیں یا جو کر رہی ہیں پاک فوج وہ اس طرف نکل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور افیکٹ کہ اسی میں سے کچھ ایلیمنٹس پاکستان کے اندر بھی داخل ہوں گے، جیسے کہ کراچی میں جائیں گے، لاہور میں جائیں گے، پنڈی میں جائیں گے، جھنگ میں جائیں گے، فیصل آباد جائیں گے، اسلام آباد جائیں گے، پشاور آئیں گے، تو یہ یا کوئٹہ جائیں گے. اس چیز سے نمٹنے کے لیے سویلین گورنمنٹ یا جو پولیس کے ادارے ہیں
وہ کتنے تیار ہیں؟
لیکن میں نے دیکھا جیسے ہی آپریشن شروع ہوا پہلے چار دن ایک ہفتہ چونکہ ایف ڈی میں بھی تھا، این ڈی میں بھی تھا، پی ڈی میں بھی تھا، پاک فوج دیکھ رہی تھی، لوگ چیخ رہے تھے، مر رہے تھے، لیکن جب سویلین ادارے اس وقت کا خیر القادری یا جو سرکس بنا ہوا تھا میڈیا کے اوپر اس طرف توجہ تھی، اس کے بعد پاک فوج کو مجبوراً یہ چیز بھی ٹیک اوور کرنی پڑی. اور آج میں دیکھ رہا تھا گزشتہ ایک ہفتے سے جب سے پاک فوج نے ایک ہفتے سے نہیں بلکہ چار پانچ دنوں سے جب سے فوج نے یہ چیز سنبھالی ہوئی ہے کچھ تھوڑا بہت ڈسپلن اس کی رجسٹریشن کے اندر امداد جو دی رہی اس کے اندر میں نے دیکھا ہے بنو کے اندر جو پاک فوج کے جوان ہیں وہ بزرگوں کو بھی اٹھا کے جو سائے میں کیونکہ انتہائی گرمی ہے ساتھ میں اس کا راشن بھی تقسیم کر رہے. تو ایسے میں سوال ہوتا ہے کہ یہ سویلی امدادیں کیا کریں گے. جس طرح آپ نے پشاور کا حوالہ دیا آج میں دیکھ رہا تھا جب اس آپریشن کی ابتدا جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو ایئر لائن پر اٹیک ہوا ہے وہ سلیمان خیل بڈادیر کے علاقے کے شخص ہے اس نے روشنی کے گولے فائر کیے تھے لیکن میں نے دیکھا کہ پولیس کے اہلکار ٹیکسی جو بیچارے مزدور ٹیکسی ڈرائیور ہیں ان کو زبردستی ان سے ٹیکسیاں ہائر تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پیسے دینے ہی نہیں ہے تو جو جتنی ٹیکسی والے وہ بھاگ رہے تھے. تو اگر اس طرح وار آن ٹیرر آپ سٹیز کے اندر لڑیں گے مجھے نہیں لگتا کہ ہم یا سویلین ادارے چونکہ اب ذمہ داری ان کی آئے گی جو سلیپر سیل یا ظاہر کی بات ہے وہ سیریز کے اندر کوئی فوج اس طرح کاروائی نہیں کرے گی. ان کی سپورٹ ظاہر ہے وہ رہے گی یا انٹیلیجنس شیئرنگ رہے گی لیکن ان کو پولیس کے اداروں نے، آئی بی کے اداروں نے یا دیگر جو ہمارے انٹیلیجنس سول انٹیلیجنس اور سول لا انفورسنگ ادارے ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. لیکن وہ وہاں پر میں بالکل دیکھ رہا ہوں کہ وہ زیرو لیول پر ہے اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے.
جی لیکن اس میں جو اچھی بات آپ نے بات بتائی ہے وہ یہ کہ پاکستان کی فوج یا اس کے جوان جس طریقے سے آئی ڈی پیز کے ساتھ انٹرنلی ڈسپلیسڈ اپنے گھروں سے نقل مکانی کرنے والوں کے ساتھ ایک آرگنائز طریقے سے ان کی سپورٹ کا اعادہ ہو رہا ہے وہ ایک بہتر بات نہ صرف اس لیے ہے کہ وہ ایک مشکل کا لمحہ ہے بلکہ اس کے بعد بھی جو ادارے کے ساتھ ایک وابستگی یا اعتماد ضروری ہوتا ہے قبائل کا ہسٹوریکلی جو رہا ہے اس کی بحالی کے لیے بھی شاید اس کا بڑا دور رس اس کے اثرات ہوں اور فیوچر میں ملٹنسی سے لڑنے بھی. فخر مختصراً اسی اب ہمارے میں ہیں آپ یہ جو آئی ڈی پیز کی پرابلمز ہیں اور گزشتہ روز وزیر اعظم میاں نواز شریف نے بھی وزٹ کیا ان کے لیے امداد بھی اناؤنس کی اس بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ اس سے ان کی مشکلات کا کچھ کسی حد تک ازالہ ہوگا کچھ نہ کچھ کمی ہوگی اس میں.
دیکھیں یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو سویلین گورنمنٹ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ میں نے دیکھی اس وقت میں بنی کے اندر تھا جب پرائم منسٹر جناب نواز شریف صاحب بنو آئے. لیکن یہاں پر جو داوڑ قبیلہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے شمالی وزیرستان کے اندر, وہاں کی انتظامیہ نے ان مشران کو کہا کہ آپ وزیر اعظم سے ملیں گے, اپنے مسائل سے ان کو آگاہ کریں گے. لیکن ان وقت پر جب ان کا ہیلی کاپٹر اترا تو اس وقت مشران کو کہا گیا کہ نہیں, آپ صرف شیک ہینڈ کریں گے. اس وقت انتہائی غصے کے عالم میں جو داوڑ قبیلے کے مشران تھے انہوں نے وہ فوراً چھوڑا. تو یہ ان کی جانب سے ایک میرے خیال میں ایک سیاسی تھپڑ تھا جو سیاسی قیادت کے منہ پر پڑا. جہاں تک امداد کی بات ہے 20,000 تک ریز کیے, دیکھیں لاکھوں روپے سے 10-10 لاکھ, 12-12 لاکھ, 15-15 لاکھ, بلکہ 1-1 کروڑ کے روپے سے ان کے گھر بنے ہوئے تھے. وہ ظاہری بات ہے آپریشن سے متاثر ہوں گے, ان کا سامان ادھر رہ گیا ہے. تو یہ 20,000 ایسے ہیں جیسے ان کے منہ میں زیرا
نہیں. لیکن یہ 20,000 تو مطلب ڈے ٹو ڈے ضروریات کے لیے, ایک مہینے کے لیے نا, باقی خدا نہ خاصہ اگر نقصان ہوگا تو یقیناً گورنمنٹ وفاقی صوبائی وہ ضرور جائیں.
لیکن جو ان کے جو صحت کے حوالے سے ہیں, ان کے علاوہ ان کی چھتیں کے حوالے سے, میں نے کہا نا کہ اب خیموں میں ان کو تپتی دودھ کے اندر, کرک کے اندر, بنو کے اندر ان کو مکان, کیونکہ خود بنو سٹی کی یا کرک کے جو ٹاؤن ہے یا ملک مروت ہے ان کی اپنی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ 5 لاکھ کی آبادی کو
وہ قبول کر لیں,
وہ جگہ دے پائے. اور دوسری جانب پنجاب کی جانب سے, سندھ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئی ڈی پی نے ادھر کا رخ نہ کرے. تو اس وقت میرے خیال میں جو ہماری سیاسی قیادت تھی ان کو کم از کم اگر بنو میں نہیں پشاور میں ہونا چاہیے.
جی
پشاور کے اندر تھے, نہ کہ یہ کہ اسلام آباد میں وہ ٹنگے زمرے میں بیٹھ کر بریفنگ پڑھتے رہے, بریفنگ لیتے رہے اور ٹی وی پر بیانات دیتے رہے. میرے خیال میں بہت بڑا گیپ آ گیا ہے قبائل اور جو پیپلز گورنمنٹ ہے, کیونکہ قبائل براہ راست پیپلز سبجیکٹ ہے. تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خلیج ہے
یہ کام ہونا چاہیے اور باقی صوبوں کو بھی اپنے دروازے باقاعدہ کھولنے چاہیے اور باقی لوگوں کو بھی. فخر آپ کا بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ سے ہم درخواست کریں گے کہ آپ ہمیں اگلے سیگمنٹ بھی جوائن کریں جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو عسکریت پسندی ہے یہ اب انٹرنیشنل فلائٹس کو جو آپریشن ہے ٹورڈز پاکستان اس کو بھی متاثر کر رہی ہے, اس کا تدارک کیسے ہوگا؟ وفاقی حکومت یہ یقین دہانی کرا رہی ہے کہ ایئرپورٹ سیکیورٹی جو ہے وہ اس کو بیف اپ کیا جائے گا. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام اندر نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر اسادی اسد. بات ہم کریں گے ایئرپورٹ سیکیورٹی پہ. سامعین آپ کو معلوم ہے کہ چند روز قبل پشاور ایئرپورٹ پہ جب ایک فلائٹ لینڈ کر رہی تھی, اتر رہی تھی, تو اس وقت اس پہ گولیاں چلائی گئیں اور جس کے نتیجے میں کچھ لوگ اس میں زخمی ہوئے اور ایک خاتون جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئی. یہ معاملہ جہاں پہ جانی نقصان ہوا ہے اس سے زیادہ یہ جو امیج کا نقصان ہوا ہے, جو پرسیپشن ہے اس کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. کئی ایک انٹرنیشنل فلائٹس نے ریسکیجول کیے ہیں اپنی فلائٹس اور اب وہ پشاور کے بجائے ملک کے دیگر شہروں کی طرف جا رہی ہیں. آج سعودی ایئر لائنز نے بھی انہی خدشات کی بنیاد پہ اپنی پروازیں عارضی طور پہ روک دی گئی ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ پشاور سے متعلق 4 بین الاقوامی فضائی کمپنیاں اپنے مستقبل کے لائحہ عمل کا فیصلہ 1 جولائی تک کریں گی اور قطر, اتحاد, سعودی اور ایمریٹس ایئر لائنز نے اپنی پروازیں اسلام آباد منتقل کی ہیں اور ابھی انہوں نے یہ لکھ کر کچھ نہیں دیا ہے, لیکن 1 جولائی کے بعد بتایا جائے گا کہ آئندہ کے لیے ان کا کردار کیا ہوگا. یہ جو ایئرپورٹ سیکیورٹی ہے اور خاص طور پہ ایویشن سے متعلق جتنی یہ سیکیورٹی ہے, انٹرنیشنل فلائٹس کی سیکیورٹی ہے, اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اور شہروں کے اندر ایئرپورٹس ہوں یا ایئرپورٹس کے گرد اگر شہر آباد ہو جائیں تو اس کے نقصانات کا ازالہ کس طرح سے ہوگا؟ بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بریگیڈیئر سعید نذیر مومند, اور عابد قائم خانی صاحب ہمیں جوائن کریں گے, اسپوکس مین ہے سول ایویشن اتھارٹی کے. بریگیڈیئر صاحب آپ یہ بتائیے گا کتنا افسوسناک واقعہ تھا اور اب اس کے جو کانسیکوینسز سامنے آ رہی ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے آج اگرچہ یہ کہا ہے کہ ہم ایئرپورٹ سیکیورٹی جو ہے اس کو بھی ویو اپ کریں گے, چند سیکنڈ کی گفتگو پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کی سن لیتے ہیں.
ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کو مستقبل میں ہر طرح کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. جدید اسلحہ, اے پی سیز, جدید گاڑیاں اور دیگر انفراسٹرکچر بھی اپ گریڈ کیا جائے گا.
پرائم منسٹر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. بریگیڈیئر صاحب کیسے آپ انالائز کرتے ہیں یہ کتنی بڑی تھریٹ یا ایک نیا چیلنج بن کے آ رہا ہے وفاقی صوبائی حکومت کے سامنے اور جو متعلقہ ادارے ہیں سیکیورٹی کے ان کے سامنے؟
یقیناً اس کا اگر دیکھا جائے تو کام تو بڑا معمولی تھا کہ ایک برف مارا گیا, لیکن جو اس کا افیکٹ ہوا وہ پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا اور جس کی وجہ سے فضائی سفر جو ہے وہ غیر محفوظ ہو گیا, اور جب غیر محفوظ ہو گئے تو اس کی وجہ سے ایئر لائنز نے ادھر آنا چھوڑ دیا. اب اگر یہ چیز, کیونکہ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ فنل ایریا آپ کے 10 سے 12 کلومیٹر تقریباً وہ بن جاتا ہے, 10 سے 12 کلومیٹر کے ایریا کو سیکیور کرنا بہت بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ وہاں پر ہر ایئرپورٹ کے پاس آبادی ہے اور آبادی گنجان بھی ہے, پھر وہ بعض علاقے جو ہیں وہاں پر ماؤنٹینز بھی ہیں, پہاڑ بھی ہیں, اور بعض علاقے ہیں کہ وہاں پر جس طرح کوئٹہ کا ہے یا جس طریقے سے پشاور کا ہے یا اس طرح بنو ڈی آئی خان وغیرہ یا ادھر کے ہیں, مطلب ہے کہ ایسے ایئرپورٹ جو کہ ہر جگہ پر اس قسم کے سیکیورٹی لے آنا کہ ٹیک آف پوائنٹ کو اور جو فنل ایریا لینڈنگ پوائنٹ کو 12-15 کلومیٹر تک سیکیور بنانا, یہ ایک بہت بڑا کام ہے جس کے لیے ایک بہت بڑے فورس کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ لوکل لوگوں کے جو ادھر رہتے ہیں ان کے کوآپریشن کی ہے, وہاں پر کس قسم کے لوگ آباد ہیں ان کے سروے کیا جائے, وہاں پر کس قسم کے لوگ آتے ہیں ان پر نظر رکھی جائے, انٹیلیجنس اس میں بڑا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ٹاورز بنانے پڑیں گے, پھر اتنے اونچے ٹاور نہیں بنا سکتے جس کی وجہ سے لینڈنگ میں تکلیف ہو یا ان کو خدشہ ہو, تو یہ بھی ایک کاؤنٹر بات آ جاتی ہے. اس کے علاوہ
ویسے تو برگیڈیئر صاحب عموماً یہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ ایئرپورٹس جو ہیں وہ شہری علاقوں سے باہر ہوں تو اس طرح کے ایشوز نہ ہوں, کیونکہ بڑی جو لو لیول پہ فلائٹ ہے کہ وہاں پہ براہ راست اگر اس کو گولیوں تک سے نشانہ بنایا جا رہا ہو. عابد قائم خانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اسپوکس مین ہے سول ایویشن اتھارٹی کے. عابد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ چیلنج کس نوعیت کا سامنے آ رہا ہے آپ کے اور کیسے آپ اس کو ٹیکل کریں گے, اور یہ بتائیے گا کہ یہ جب فلائٹس ریسکیجول ہوتی ہیں تو کسی نہ کسی کو اس کی قیمت تو ادا کرنا پڑتی ہوگی, وہ بوجھ کس پہ پڑ رہا ہے؟
السلام علیکم جی, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سول ایویشن کے ترجمان کو موقع دیا ریگارڈنگ دس. اتنا بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اس وقت پاکستان کے لیے, اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل دور سے نکال دے گا, کیونکہ ایسی مصیبت کو ہم چاہتی ہیں. ہیلو
جی جی فرمائیے. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, فرمائیے.
جی جی قوم ایسی مشکلات ہم چاہتی ہیں اور ہماری قوم انشاءاللہ ایک ساتھ ہو کے اس مسئلے کو حل کر دے گی. اور جہاں تک کچھ ایئر لائنز نے ریشیڈول کی اپنے شیڈول فلائٹس جو اسلام آباد کی طرف لے گئے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے وہ پریشان تھے, لیکن پاکستان سول ایویشن نے سیکیورٹی کے پورے مواقع جو ہے اسٹیپس دوبارہ اٹھا لیے ہیں, اور ہر طرف سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک شیڈیول دوبارہ 1 جولائی سے ویسے ہی نافذ العمل ہو جیسے پہلے تھا. مشکلات تو آتی ہیں, مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے, اور ہمیں پورا یقین ہے اپنے اللہ تعالیٰ پہ, اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نکالے گا. اور جہاں تک آبادیوں کا تعلق ہے, آبادیاں تو پاکستان جیسے ملک میں آپ کو پتا ہے جس طرح ہوتی ہیں, آباد ہوتی ہیں, اس میں قوم کے لوگ انوالو ہوتے ہیں, تو آپ کے نالج میں ہے یہ چیزیں, لیکن ان آبادیوں کو ہٹایا نہیں جاتا, سیکیورٹی بڑھانی جاتی ہے, اور ان شاء اللہ سول ایویشن اور دوسرے سیکیورٹی اداروں کی کوششوں سے ہم نے اسٹیپ لے لیا ہے.
یعنی مختلف ادارے اب سیکیورٹی آپریشن میں انوالو ہوں گے, لیکن سوال ایک جو بنیادی آپ کے ساتھ تھا, کون کون سی فلائٹ جا رہی ہیں کہ وہ ابھی ریسکیجول کریں, اور کیا اس بات کا امکان ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے یا زیادہ عرصے کے لیے پشاور ایئرپورٹ سے جو ہے وہ گریز کر سکتی ہیں؟
نہیں, اس وقت تو ایمریٹس اتحاد ایئر لائن, ایمریٹس ایئر لائن اور گلف ایئر لائن, قطر, عربیہ ایئر لائن جو ہے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے ریشیڈول کرنے کی فلائٹ, اور ان کو ریشیڈول اپروول دے دی ہے سول ایویشن اتھارٹی نے, لیکن ان شاء اللہ امید ہے کہ اپنا نارمل پروسیجر جو ہے کر رہے تھے آپریشن اسی حساب سے کنٹینیو کریں گے, امید ہمیں بہت زیادہ ہے, لیکن اب اللہ تعالیٰ مشکلات سے ہمیں محفوظ رکھے گی.
جی برگیڈیئر صاحب, کس نوعیت کی سیکیورٹی بیف اپ ہوگی, مطلب ڈپلائمنٹ ہوگی, انٹیلیجنس ہوگی, یا جیسے اب سرویلنس ہوگی, خفیہ کیمرے, کیا ہو سکتا ہے؟
نہیں, خفیہ کیمرے وغیرہ تو نہیں ہو سکتے, کیونکہ فنل ایریا کافی چوڑا ہوتا ہے اور پھر آبادی ہوتی ہے, یہاں پر لوکل لوگوں کا کوآپریشن, ان کے سروے وہ بہت ضروری ہے. دوسری طرف پر یہ جو سیکیورٹی بیف اپ کرنے والی بات ہے کہ ایسے لوگوں کا جو مشکوک ہے ان کے آنے جانے پر نظر رکھا جائے, اور تیسری بات یہ ہو کہ جو فلائٹس ہو وہ موسٹلی دن کے وقت ہو تاکہ رات کے وقت ان پر زیادہ حملے کا امکان ہوتا ہے, اس میں کم کیا جائے ایسے جو ڈینجرس علاقے ہیں یا فنل ایریاز ہیں. اور اگلی بات یہ بھی ہے کہ آیا پاکستان میں ہم اس بیک لیش کو, یہ جو ابھی آپریشن ہو رہا ہے, یہ خدا نخواستہ اگر یہ بیک لیش زیادہ پھیل گیا اور مختلف ایئر فورس تک پہنچ گیا اور وہاں پر اس قسم کی کارروائی ہوگی تو یقیناً پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اور اس میں تعاون کی یعنی اس کی بھی ضرورت ہے کہ پھر شاید ایئر سرویلنس ہو. اس وقت جب کہ لینڈنگ وغیرہ ہو رہی تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایئر سرویلنس اور اس کے لیے ٹیکنیکل سرویلنس کی پھر ضرورت پڑے گی. اور اس کے علاوہ جو بڑے ہتھیار ہے ان کی کومبنگ یا ان کے لیے کوئی ریڈار سسٹم وغیرہ انہوں نے ڈپلائی کرنا ہوگا. تو یہ بہت کمپلیکس معاملہ ہے اور خدا کرے کہ یہ نہ پھیلے, لیکن خدا اگر یہ پھیل گیا. اور دوسری بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپریشن ہے یا یہ جو برف مارا ہے یہ معمولی پلاننگ نہیں ہے, اس کے لیے بڑی اسٹریٹجک لیول پر کوئی پلاننگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے
کافی اس میں نقصان ہوا
اور انٹرنیشنل پر اس کو نقصان پہنچائے, اس کے امیج کو نقصان پہنچائے. یہاں پر مسافروں کے لیے اب ایڈوائز آنے لگی اور ری شیڈول ہونے لگے
تو یہ یہ بہت بڑا لاس ہے. عابد صاحب آخری سوال اس سیگمنٹ میں آپ جی, عابد قائم خان صاحب آخری سوال اس سیگمنٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جیسے برگیڈیئر صاحب نے یہ کہا کہ پھر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ تر فلائٹس دن کے اوقات میں وہاں پہ لینڈ کریں, کیا یہ بات آپ کے پیش نظر ہے؟
نہیں, بریگیڈیئر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا, لیکن جو ہے انشاءاللہ ہمیں بہت قوی امید ہے کہ ابھی جو آپریشن ہو رہا ہے ایک دفعہ آپریشن ہو جائے گا انشاءاللہ پھر پاکستان میں کسی حد تک انشاءاللہ رب العزت چاہے گا تو سکون آ جائے گا. آپریشن ویسے ساری ایئر لائنس نے اپنا ری شیڈول جو کیا ہے وہ ڈے ٹائم میں آفٹر سن سیٹ ٹو سن رائز کیا ہوا ہے, سن رائز ٹو سن سیٹ انہوں نے اپنا شیڈول دیا ہے, جس میں کافی امید ہے اور یہ کنٹینیو شاید کریں گے آفٹر دا فرسٹ جولائی.
بہت شکریہ عابد قائم خانی صاحب, آپ نے جوائن کیا اسپوکس مین سول ایویشن اتھارٹی, اور بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن اور پروڈیوسر اسعد یسعد. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ. سامعین پہلے حکومت کے لیے بظاہر ایک چیلنج بنا جب ڈاکٹر طاہر القادری کینیڈا سے واپس آئے اور ان کی تحریک مناج القرآن ان کے صدر دفاتر کے باہر پولیس کے ساتھ ان کے تصادم میں کئی افراد کی ہلاکت کے بعد سیاسی درجہ حرارت خاصی حد تک بڑھ گیا تھا اور اس میں شدت گزشتہ روز اس وقت آئی جب بہاول پور میں پاکستان تحریک انصاف جس کی اسمبلی کے اندر بھی خاصی نمائندگی ہے اور وہ دوسرے بڑا گروپ ہے اس بے اختلاف کا, اس نے چار مطالبات کے ہیں یا چار سوالات حکومت کے سامنے رکھے اور وہ بڑے کرٹیکل کوسچنز ہیں, اور کہا یہ کہ ان سوالات کے جواب انہیں چاہیے. ایک مہینے کی مہلت دی حکومت کو اور کہا کہ اس کے بعد پھر حکومت کے خلاف ملین مارچ ہوگا اسلام آباد میں, اور اس کے لیے 14 اگست کی تاریخ دی, 14 اگست جس دن پاکستان کا جنم دن بھی ہوتا ہے, پاکستان کیا میں پاکستان کا بھی یہ دن ہے. اس کو بہت کریٹیکلی دیکھا جا رہا ہے. بعض مبصرین یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو مطالبات یا سوالات رکھے ہیں حکومت چاہے بھی تو ان کے جوابات نہیں دے سکتی, لیکن آج حکومت کی طرف سے ان سوالات کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید صاحب نے ان سوالات کے جواب اپنی طرف سے دینے کی کوشش کی ہے. ہم آپ کو سوالات بھی سنواتے ہیں اور وہ جوابات بھی, اور اس کے بعد انڈیپینڈنٹ انالیسز لیں گے اپنے ایکسپرٹ کا اور جانیں گے کہ پاکستان کی سیاست میں گزشتہ روز کے بہاولپور کے جلسے کے بعد کس طرح کی تبدیلیوں کے امکانات ہیں, کیا حکومت وہ پورا جو ڈسکورس ہے جس کا مطالبہ ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے کر سکتی ہے, اکیلے کر سکتی ہے, اور کیا حکومت خدا نخواستہ اگر بالفرض اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ اگر بعض لوگ جیسے یہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اب یہ چاہتی ہے کہ قبل از وقت انتخابات ہوں, تو کیا یہ اس کا حل ہے, حکومت کا چلے جانا اس مسئلے کا حل ہے, تو پھر وہ تبدیلیاں کون لائے گا, لیجیٹمیٹ طریقے سے وہ تبدیلیاں کیسے متعارف ہو سکتی ہیں سسٹم کے اندر جن کا تقاضا کیا جا رہا ہے. وہ سوالات کیا تھے عمران خان کے اور وہ جوابات کیا ہیں پرویز رشید صاحب کے پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات, اس کا مختصر سا ایک ہم نے ایک مونتاج بنایا ہے وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں اور اس کے بعد پھر انالیسز لیں گے اپنے ایکسپرٹ کا.
نمبر ون ڈیمانڈ میری ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کس نے یہ آپ کی وکٹری اسپیچ 11:20 میں کون کون شامل تھے سازش میں, سب سے پہلی ڈیمانڈ.
میں مسلم لیگ ہاؤس میں موجود تھا اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اور ہم انتخابات کے نتائج کو مانیٹر بھی کر رہے تھے, ہم نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا تھا. تو جب اتنے نتائج آ گئے تو میں نواز شریف صاحب کی پاس گیا اور میں نے ان سے عرض کی کہ اتنے نتائج آ چکے ہوئے ہیں اور باہر لان میں بہت سے ورکرز جمع ہیں تو آپ ان کا شکریہ ادا کر دیں. تو خان صاحب یہ جرم میں نے کیا تھا جو آپ بار بار پوچھتے ہیں کہ تقریر کس نے کروائی تھی, تقریر اس ناچیز نے کروائی تھی.
دوسری ڈیمانڈ کہ ہمیں پتا چلے کہ کیوں الیکشن کمیشن کے نیچے ریٹرننگ آفیسر نہیں تھے اور چیف جسٹس چودھری افتخار کا کیا رول تھا.
یہ عمران خان صاحب کا اپنا مطالبہ ہے جس میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ ریٹرننگ افسر جو ہیں وہ جوڈیشری میں سے مقرر کیے جائیں. یہ ہمارا مطالبہ نہیں تھا.
ڈیمانڈ یہ ہے کہ جس نے 35 پینچر لگائے اور اس کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کیا رول تھا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اس الیکشن فراڈ جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہوا, اس میں کیا رول تھا. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اس کا ایک مہینے میں انکشاف کر کے بتائیں.
دیکھیں نجم صاحب آئے تو انہوں نے کیا کیا پنجاب میں نگران وزیر اعظم بنتے, سب سے پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ چیف سیکرٹری پنجاب کے ناصر کھوسا صاحب جو تھے انتہائی دیانتدار افسر جن سے کبھی کسی سیاسی جماعت کو کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی کہ انہوں نے کبھی کسی سیاست کا ساتھ دیا ہو, ان کو تبدیل کر دیا نجم صاحب نے. آپ کے امیدوار کوئی یہ نہیں کہ 2-4 ہزار ووٹوں سے ہارے, وہ تو 40-40, 50-50 ہزار ووٹوں کی اکثریت سے الیکشن ہار رہے تھے. اور یہ ایک کانسٹیٹنسی, دو کانسٹیٹنسی, تین کانسٹیٹنسیز نہیں ہے, درجنوں کانسٹیٹنسیز. اور اگر پینچر لگانا ہوتا خان صاحب تو راولپنڈی میں آپ کی ٹیوب پوری جو تھی اس کو پھاڑا جا سکتا تھا. پھر
میں سارے پاکستانیوں کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک مہینے میں انہوں نے ہماری ڈیمانڈز کے اوپر عمل نہ کیا اور ہمیں جواب نہ دیے تو ہم کیا کریں گے. سارے تیار ہو جاؤ, اسلام آباد سونامی مارچ 14 اگست کو ہوگی.
جی سامعین, یہ تھے کچھ ان کے سوالات اور ان کے جوابات بھی ہم نے آپ کو سنوائے, کوشش کی کہ مختصراً آپ کے سامنے پیش کر سکیں, لیکن ہمارے مہمانوں کو کچھ انتظار کرنا پڑا ہوگا, اس کے لیے معذرت. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پہ انالیسز دینے کے لیے جناب جاوید صدیق صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں, اور راؤ خالد صاحب سینئر صحافی انالسٹ ہیں, اور دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. جاوید صدیق صاحب, سوالات کتنے آپ کے خیال میں لاجیکل یہ تھے یا اپنا ایک جواز رکھتے تھے, اور جو جواب دیے ہیں ان سے کتنی تشفی ہوتی؟
دیکھیے عمران خان صاحب جو ہیں گزشتہ چند ماہ سے یہ جو الیکشن کی دھاندلیاں ہیں ان کے اوپر انہوں نے اپنا نیا کیمپین جو ہے اس کی بنیاد رکھی ہے, اور یہ وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان کی سنوائی نہیں ہوئی, چونکہ وہ انہوں نے الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کیا, عدالتوں میں بھی گئے, اور ان کو ان کا جو گلہ یا شکوہ یا ان کی جو شکایات ہیں ان کا ازالہ نہیں کیا گیا, نہ عدالتوں نے, نہ الیکشن کمیشن, نہ حکومت نے. اور اب انہوں نے اپنا جو اپنی جو توجہ ہے مرکوز کی ہوئی ہے چار ان حلقوں پہ جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نتائج کو جو ہے یا جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں ان کو اثر نہ ان کی گنتی کی جائے اور دیکھا جائے کہ اس میں کتنے بوگس ووٹ پول ہوئے ہیں. اس پر ان کا فوکس ہے, اس پر ان کی معاف کیجیے ان کی توجہ ہے, اور یہ کچھ عرصے سے اس معاملے کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اور پھر اب انہوں نے باقاعدہ پنجاب میں ایک کیمپین جو ہے وہ شروع کی ہے, اور جو انہوں نے کل بات کی ہے کہ یہ تقریر, یہ پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ قبل از وقت نواز شریف صاحب نے اپنی وکٹری سپیچ کر دی تھی, اپنی فتح کا اعلان کر دیا تھا, تو لوگوں کے ذہنوں میں شک تھا کہ کوئی ایسی بات ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور شاید اس سے شکوک پڑتے ہیں اس سارے عمل کے اوپر. لیکن جو آج پرویز رشید صاحب نے کہا کہ یہ تقریر ان سے میں نے کروائی, اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ تقریر کریں اور اگر عمران خان چاہیں تو مجھے پھانسی چڑھا دیں, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ان کے پاس یہ بھی چوائس ہے کہ وہ کس خانی کے علاقے میں جو تھانہ ہے اس تھانے میں میرے خلاف رپورٹ بھی درج کرا دیں. تو اس چیلنج کا انہوں نے آج جواب دیا ہے. پھر انہوں نے جو 35 پنکچرز کی بات کی ہے اس کا نظم صاحب کے حوالے سے اس کے انہوں نے کہا کہ نظم سیٹھی صاحب کو تو پیپلز پارٹی نے نامزد کیا تھا اور وہ جی
یہ تو خیر یہ تو ہم نے جاوید صاحب یہ سنوا دیا. آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ عمران خان کے لیے ان جوابات میں تشفی کا عنصر ان کے لیے موجود ہے, کیا وہ اس سے مطمئن ہو جائیں گے یا آپ کے خیال میں انہوں نے کوئی اور فیصلہ کر رکھا ہے؟
دیکھیے ایک تاثر یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ شاید موجودہ حکومت جو ہے اس کو شاید ٹف ٹائم دینا چاہ رہے ہیں, اور یہ جو انہوں نے ملین مارچ کا اعلان کیا ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت پر بہت زیادہ دباؤ جو ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں, اور اس سے ایک تصادم کی سیاسی تصادم کی فضا جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ رہی ہے. پہلے تو مسلم لیگ نون کے جو لیڈرز ہیں ان کا خیال تھا کہ ان کو کوئی اکسا رہا ہے, کوئی اکسانے سے مراد یہ ہے, کسی کے اکسانے سے مراد یہ ہے کہ شاید فوج یا آئی ایس آئی جو ہے ان کی پشت پہ ہے اور وہ یہ ایسا کروا رہی ہے. لیکن اب یہ بھی لگ رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اسی الیکشن کے حوالے سے اس پورے نظام کو اگر آپ دیکھیں تو اگر مسلم لیگ نون کا پورا جو الیکشن ہے اور خاص طور پر پنجاب میں ان کی جو فتح ہے اس کے اوپر ایک وہ سوالیہ نشان لگا رہے ہیں, کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کو مشکوک بنا دیتے ہیں تو پھر تو یہ سارا الیکشن جو ہے اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے اور اس سے جو حکومت ہے اس کی ساکھ بھی متاثر ہوگی, اور یہی ان کا مطمع نظر ہے. اور کیا وہ یہ نیا الیکشن چاہتے ہیں, مڈ ٹرم الیکشن چاہتے ہیں یا اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں, اس بارے میں ابھی کوئی کہنا قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن مسلسل دباؤ جو ہے وہ ڈال
حکومت پر. جی راؤ خالد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ کا انالیسز چاہیں گے. آپ کے خیال میں عمران خان کیا چاہتے ہیں؟ آج ان کو جو جوابات دیے کیا وہ ان سے ان کی تسلی ہو جائے گی, وہ خاموش ہو جائیں گے, یا اگر وہ پولیٹیکل ایجیٹیشن کی طرف جاتے ہیں تو اس کے ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں پاکستان کی سیاست کے لیے؟
دیکھیے اسد, ایک بات تو طے ہے کہ عمران خان جو ہے وہ انتخابات کے ذریعے ہی تبدیلی کے خواہش مند ہیں, بھلے وہ مڈ ٹرم ہوں, بھلے وہ پانچ سال کی مدت پوری ہونے کے بعد ہوں. لیکن یہ بات میں اس بات سے جاوید سنگھ صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ وہ بڑے عرصے سے اس بات پہ لگے ہوئے تھے, پریشر بھی بلڈ کر رہے تھے, لیکن جو بہاول پور کی اسپیچ ہے ان کی مختلف ہے باقی تقاریر سے, اور جو انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا, وہ اپنا پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ اب بلڈ کرنے میں نہیں بلکہ وہ کچھ ریزلٹ اورینٹیڈ اب ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہے. ریٹورک اور چیز ہے, الزامات اور چیز ہیں, وہ دہشت گردوں کا ساتھی بنا دینا ان کو بریل شیخ صاحب کی طرف سے, یہ ایک سیاسی بیان بازی اپنی جگہ پہ, لیکن عمران خان کی موو مجھے بہت سیریس لگ رہی ہے اور وہ پولیٹیکل کیاوس بھی اس سے بڑھے گا اور مڈ ٹرم الیکشن کی طرف چیزیں اب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کیونکہ میرا
کتنی سپورٹ, پبلک سپورٹ کتنی ہے آپ کے خیال میں؟ جیسے وہ ملین مارچ کہتے ہیں, ملین مین 10 لاکھ, تو کیا 10 لاکھ لوگ لانے کی کیپیبلٹی ہے ان میں اسلام آباد میں؟
اصل کوشش تو وہ پوری کریں گے, 10 لاکھ کی کیپیبلٹی ہے نہیں بھی ہے پھر بھی 1 لاکھ لوگ بھی اسلام آباد کی سڑکوں پہ اگر آ جائیں تو وہ اتنا وہ کراؤڈ ہوگا کہ اس کے ذریعے وہ کوئی بھی اعلان کر کے کوئی بھی رخ اختیار کر سکتا ہے.
لیکن لیٹس سے راؤ صاحب, اگر 1 لاکھ لوگ یا زیادہ تعداد کا اگر ہم یہاں پہ ذکر نہ کریں, ایک بڑی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا وہی ہوگا جو عمران خان چاہتے ہیں, یا پھر وہ نتیجہ بھی ہو سکتا ہے جو کوئی نہیں سوچ رہا فی الوقت؟
دیکھیں میرا خیال ہے کہ عمران خان تو ایٹ لیسٹ یہ سوچ سمجھ کے چل رہے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف انہوں نے جانا ہے, اگر اس کا نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے تو میرا خیال ہے وہ بہت بڑا ایک پاکستان کے لیے ڈیزاسٹر ہوگا, اور اس نتیجے کی طرف ابھی توجہ لوگوں کی نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ اندرون خانہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جو بنیادی طور پہ عمران خان کی کمپین ہے, جو طاہر القادری کی کمپین ہے, وہ فوج کے اشارے پہ شاید ہو رہی ہے کیونکہ فوج کے کمفرٹیبل نہیں ہے میاں صاحب کے ساتھ, بہت جلدی ان کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں. لیکن اس کے نتائج سے قطع نظر عمران خان یہ بات بالکل طے کیے بیٹھے ہیں کہ وہ اس دھاندلی والے الیکشن کے بعد موجودہ حکومت کو نہیں چلنے دیں گے, کیونکہ وہ پہلے چار حلقوں کی بات کرتے تھے, بہاول نگر میں بہاول پور میں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ ٹائم بھی اب گزر چکا ہے. اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ اب بالکل پولیٹیکلی کنفرنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کچھ نہ کچھ ریزلٹ اورینٹیڈ کام کرنے جا رہے ہیں, کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں خدا نہ خاصہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہو, یا مڈ ٹرم الیکشن ہو, یا موجودہ حکومت یہ مان لے کہ ہم سارے حلقے کھولتے ہیں, ہم سب پہ ری کاؤنٹنگ کرواتے ہیں, انگوٹھوں کے جو نشانات ہیں ان کی تصدیق کراتے ہیں, نادرا کا ریکارڈ چیک ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں مان لے, شاید اس میں کچھ ریسپائٹ حکومت کو مل جائے. لیکن حکومت اگر صرف سوالوں کے جواب تقریروں میں دیتی رہی تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی حل نہیں ہوگا. عمران خان ایک چیز طے کر بیٹھے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ وہ پیچھے ہٹیں گے اس بات.
جی جاوید صدیق صاحب, کیا اس بات کے امکان ہیں کہ حکومت یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کی تھم ویریفیکیشن کروا لیتے ہیں, یا انتخابات میں یا اس کے نظام میں جو اصلاحات آپ چاہتے ہیں وہ مل بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر کر لیتے ہیں؟ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو الیکشن کمیشن کو بھی ری شیپ کر رہی ہے اور الیکشن ریفارمس پہ بھی بات کر رہی ہے, تو یہ معاملات پارلیمنٹ میں آنے چاہیے, حکومت کا یہ موقف ہے جس میں بظاہر وزن بھی نظر آتا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا عمران خان جو ہے اگر وہ جاتے ہیں کہ جی ٹوٹلی اگر دھڑن تخت ہو جائے تو یہ ریفارمز کون کرے گا, اور اسی الیکشن کمیشن اسی نظام کے تحت اگر انتخابات ہوں گے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو نتائج ہوں گے وہ عمران خان اور ان کی جماعت وہ قبول کر لیں گی؟
زیادہ الیکشن ریفارمز کا تعلق ہے, آپ نے صحیح کہا کہ سپیکر نے تمام پارلیمانی جماعتیں جو ہیں ان کے ارکان پہ مشتمل نمائندوں پہ مشتمل ایک کمیٹی بنا دی ہے, اور وہ جتنے ریفارمز ہیں الیکٹرل ریفارمز ان کے حوالے سے وہ اپنی ریکمینڈیشن دے گی, اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کے چیئرمین کی یا اس کے سربراہ کی جو تقرری ہے اس پہ بھی اپنی ریکمینڈیشن دے دے گی. لیکن عمران خان جو ہیں انہوں نے جو الیکشن جو انہوں نے یہ تحریک شروع کی ہے اس کا جو ٹیمپو ہے وہ بہت انہوں نے تیز کر دیا ہے, اور یہ نہیں لگ رہا کہ وہ اب اس کمیٹی اور اس کی سفارشات تک محدود رہیں گے, بلکہ وہ یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے اس بات کا تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ یہ میسج دیں کہ لوگوں کو دھاندلی نہ ہوتی پنجاب میں, خاص طور پر الیکشن کے اندر تو ان کی میجورٹی ہو سکتی تھی اور شاید وہ حکومت بنا سکتے تھے, یا یہ کہ وہ ان کی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو فرق ہے عددی فرق اسمبلی کے اندر قومی اسمبلی کے اندر وہ بہت کم اور محدود ہوتا, وہ یہ عوام کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اس الیکشن میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے, وگرنہ وہ پاکستان کی دوسری بڑی کم از کم سیاسی جماعت ہوتے, تو اس بات کے اوپر انسسٹ کر رہے ہیں. اور وہ اگر چار حکومت جو ہے وہ ان کی یہ بات نہیں مانے گی, اگر چار حلقے جو ہیں ان میں اکثر نو گنتی ہوتی ہے اور یہ عمران خان کا موقف درست ثابت ہوتا ہے.
لیکن اب تو خیر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ وہ میرا مطالبہ ہی نہیں ہے کہ چار ان حلقوں پہ ری کاؤنٹ ہو یا اس کی ویریفیکیشن ہو, تو اب تو کوئی بڑا وینچر جو ہے یا ایڈونچر جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے. جاوید صدیق صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, راؤ خالد صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سامعین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے پروگرام کے آخری حصے پہ بات کریں گے پاک رمضان المبارک, اس کی افادیت, اس کی اہمیت, اور ایک بریک کے بعد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پروگرام اندر نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن اور پروڈیوسر سعدیہ اسد. رمضان المبارک تمام مسلمانوں کے لیے دنیا بھر میں اس مہینے کی ایک اپنی تقدیس ہے, اس مہینے کی اپنی ایک اہمیت ہے, اور جس میں روزے رکھے جاتے ہیں, اور روزے کا بنیادی جو میسج دیا جاتا ہے وہ تقویٰ ہے, اور بنیادی طور پہ دوسرے کا, ایک غریب آدمی کا, ایک غربت کا, ایک بھوک کا احساس, تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ایثار کر سکیں, قربانی کر دے سکیں اور کمپنسیٹ کر سکیں اپنی جائیداد, اپنی املاک, اور اس میں سے دوسرے کے دکھ درد یا اس کی غربت اور اس کی بھوک کو اس کو آپ محسوس کر سکے ہیں. یہ ایک میسج ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ اس پیغام کے پس منظر میں اس وقت پورے عالم اسلام میں صورتحال ہے کیا, کتنا کیا کہنا چاہیے کہ ایڈجسٹ کرتی ہوئی یہ قوم نظر آتی ہے اس میسج کے ساتھ؟ روزہ ضرور آبزرو ہوتا ہے لیکن اس کے جو باقی لوازمات ہیں اس پہ کتنا پورا اترا جاتا ہے؟ آج ہی پاکستان سے خبریں مل رہی تھیں کہ وہاں پہ جو ملاوٹ ہے اور وہاں پہ جو ناجائز منافع خوری ہے اس کا بازار جو ہے وہ گرم ہے, مختلف اشیاء خوردنی کی قیمتوں میں بے انتہا اضافہ ہو گیا ہے. ویسٹ کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو ایسے جو مقدس دن ہیں, جو خوشی کے لمحات ہیں, وہاں پہ قیمتیں عموماً 50% سے بھی کم ہو جاتی ہیں. سم ٹائمز 100 روپے میں ملنے والی چیز آپ کو 19-20 روپے میں بھی دستیاب ہوتی ہے. تو کب یہ انسپریشن وہاں تک پہنچے گی, یہ بھی ایک سوال ہے. پریزیڈنٹ باراک اوباما نے امت مسلمہ کو اس مہینے کی مبارک دی ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے گفتگو کرنے کے لیے ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب نے, سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی, اس کے فاؤنڈر ممبر ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اور خیر مقدم, آپ کا رمضان المبارک آپ کو مبارک ہو. امریکہ میں آج بعض جگہوں پہ ہفتے کے دن بھی ہے, اور زیادہ تر شہروں میں اور زیادہ تر جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ اتوار سے آبزرو کر رہے ہیں. سعودی عربیہ میں بھی اتوار کو, اور پاکستان میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ پیر کو پہلا روزہ ہوگا. تو پہلے تو رمضان المبارک اور اس کی کچھ افادیت کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتائیے گا.
جی آپ کو بھی بہت رمضان المبارک ہو. خطہ نظر اس کے کہ مختلف دنوں میں روزے جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں,
جی
اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے جسے میں کہوں گا کہ وہ بلٹ ان ہے اس پورے سسٹم میں صحیح کرنے کا, کہ مسلمان مختلف دنوں میں روزے شروع کریں گے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے 29 یا 30 کا رکھا ہوا ایسا ایک میکنزم ہے قدرتی طور پہ کہ یا عید اکٹھی ہو جائے گی یا عید الاضحیٰ اکٹھی ہو جائے گی, تو کیلنڈر پہ اوور آل اثر نہیں پڑتا. پچھلے 1400 سالوں سے زیادہ یہ اختلاف رہا ہے لیکن کیلنڈر پہ اثر نہیں پڑتا. جہاں تک آپ نے صحیح فرمایا طور پہ جائے تو روزے کا سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اور خوف, یعنی تقویٰ جو ہے وہ صرف خوف کے محبت بھی ہے وہ پیدا ہو گروہوں میں بھی اور یہ بھی. لیکن خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں یہاں یو ایس اے کے تناظر میں ایک تو یہ ہے کہ بھائی آدمی رمضان میں چاہے حالات دنیا میں جیسے بھی ہوں, اور جو آپ مثالیں بتا رہے ہیں کہ وہ ریاستیں ہمارے مسلمان ممالک میں عام طور پہ کمزور ہیں بعض جگہوں پہ,
جی
تو سوسائٹی میں خرابیاں بھی ہیں, لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو خیر کا پہلو زیادہ ہو جاتا ہے. مطلب مساجد میں رجحان زیادہ لوگوں کا شروع ہو جاتا ہے,
خیرات زیادہ ہے,
اللہ تعالیٰ سے تعلق زیادہ ہے, قرآن مجید سے تعلق زیادہ ہے, پھر ساتھ ساتھ جو ہے یعنی کہ
صدقہ و خیرات
کے راہ میں صدقہ و خیرات دینے کا رجحان زیادہ ہے. تو یہ تو ہم ہر جگہ دنیا میں ہر جگہ آپ دیکھیں کہ سارے حالات کے باوجود بلکہ لیکن جو رمضان میں لوگ شیئر کرتے ہیں,
صحیح,
ہر شخص کو ہر گھر میں غریب ہو یا امیر ہو وہ رمضان میں نئی نئی سوغاتیں انہیں ملتی ہیں, اور یہ بالکل ایک برکت ہے اللہ تعالیٰ کی مسلمان معاشروں میں اور مسلمانوں میں کہ رمضان میں وہ شیئر بھی کرتے ہیں,
صحیح,
اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ارینجمنٹ.
لیکن مزید کتنا بہتر ہو کہ یہ جو ناجائز منافع خوری کا رجحان ہے اس کا تدارک ہو انفرادی سطح پہ بھی اور ایک سسٹمیٹک طریقے سے بھی.
لیکن یہ بالکل آپ نے صحیح کہا, لیکن صرف رمضان کا معاملہ ہی نہیں ہے, تو 12 مہینوں میں نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ تو یہ بات تو ویسے ہی کم از کم بعض اوقات آپ کو مغربی معاشروں میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں کہ اسلامی معاشروں میں بھی ہونا چاہیے, مسلمان معاشروں میں ہونی چاہیے, کہ بھائی جو وعدہ کریں وہ پورا کریں, جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چیز بیچ رہے ہیں وہ صحیح بتائیں, صحیح دام لیں, صحیح اس پہ فروخت کریں. تو یہ تو صرف رمضان کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہر جگہ ہر دفعہ ہر ہمیشہ یہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بھی ہو سکے, لیکن اس کے لیے میرا خیال اور ایکسٹرا ایفرٹس کی ضرورت ہے.
جی اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال میں آخری بھی یہ کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے پاس 1.5 سے 2 منٹ باقی ہیں. ایک اچھی روایت یہاں پہ واشنگٹن میں یہ ہے کہ صدر جو ہیں وہ خاص طور پہ رمضان کے دنوں میں ایک تو جب وہ شروع ہوتا ہے تو مبارک دیتے ہیں, جیسے پریزیڈنٹ باراک اوباما نے آج بھی پوری مسلم دنیا کے کو مبارک دی رمضان کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا, اور دوسرا یہ بھی کہا کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اس دن کا جب وہ یہاں پہ واشنگٹن میں اور امریکہ میں مسلمان کمیونٹی کے اعزاز میں افطار پارٹی جو ہے وہ دیں گے, یہ بھی ان کے معمول کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو عالمی سیاسی ماحول پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو یہ کتنی اہم اور سگنیفیکنٹ بات ہے.
میں بالکل اسی طرف توجہ دینا چاہتا ہوں, وہ بھی آپ کا تھوڑا سا منٹ ہے, لیکن میں دو باتیں میں کہنا چاہوں گا.
جی
یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ رمضان جو ہے اب ایک عالمی ایونٹ ہے, کہ براک اوباما صاحب نے پیغام دیا, ڈیوڈ کیمرون نے دیا, कोका कोला ने भी एड स्पेशल एड रमजान का जो है यहाँ पे वो दुनिया में पेश किया। अच्छा, और यहाँ और फिर सिर्फ यही नहीं है बल्कि यहाँ अमेरिका वाशिंगटन में कई जो मिनिस्ट्रीज हैं डिपार्टमेंट हैं इनके वो अफ्तार इनका एहतमाम करते हैं, मुसलमानों को बुलाते हैं, कई एम्बेसी जो हैं वो अफ्तार का एहतमाम करती हैं, और फिर मुसलमान भी जो हैं वो इस्लामिक सेंटर वो सिर्फ वो मतलब जो लोकल होमलेस शेल्टर हैं, लोकल इस तरह के जो और फूड बैंक हैं वहां पे बाकायदा अफ्तार के खाने भेजते हैं, फिर बाकायदा जो पब्लिक ऑफिशियल हैं, लोकल मीडिया, पॉलिसी मेकर्स, पुलिस के लोग, उनको मसाजिद में बुलाया जाता है। तो इस लिहाज से यहाँ सियासतदानों को भी तो रमजान का इस लिहाज से उसका एक बहुत ही एक पब्लिक इमेज और पब्लिक यूटिलाइजेशन जो है वो अमेरिका में बहुत ज्यादा है, नंबर एक बात। नंबर दो ये है कि अब जो कवरेज शुरू हुआ है रमजान का, और आप देखें ओबामा साहब के मैसेज में बड़ी खास बात है जिसका मेरा चैलेंज है मुसलमानों के लिए, उन्होंने जो अपनी पूरी थीम है इनकम इनइक्वालिटी की अमेरिका में और दुनिया में उसको अटैच किया है रमजान के साथ। अब ये मुसलमानों पे आप उनका मैसेज पढ़े बहुत ही माने खेज है कि पैदा इनकम इनइक्वालिटी जो है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, रमजान उसका जवाब है। अब ये मुसलमानों पे है, मुसलमान लीडरशिप पे और स्कॉलर्स पे
कि वो उसको उजागर करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। और सामीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। प्रोड्यूसर थे सादिया असद, इंजीनियर है हमारे साथ मिस्टर जुअर ने का असद हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।